السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. آج 11 اگست ہے اور اب سے دو دن کے بعد پوری قوم یوم آزادی منانے جا رہی ہے. اس میں دونوں پہلو ہیں. پہلے تو مسئلہ سمجھ لیجیے، اگر اللہ نے کوئی نعمت دی ہو، دین کی کوئی نعمت عطا فرمائی ہو، تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا دن منایا جا سکتا ہے، کیونکہ دین کا تعلق کسی شخصیت سے نہیں ہے، دین کا تعلق دین سے ہے، اللہ تعالیٰ سے ہے. لہذا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے یوم آزادی منانے میں کوئی حرج نہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہمارے بزرگوں نے یہاں جھنڈے وغیرہ بھی لگواتے ہیں. ہم ہر سال الحمدللہ ہم ہر سال یوم آزادی مناتے ہیں، اور یہاں مدرسے میں تقریب بھی ہوتی ہے اور بیانات بھی ہوتے ہیں پاکستان کے قیام کے سلسلے میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ ہاں، یہ جو گانے بجائے جاتے ہیں، میوزک بجائی جاتی ہے، عورتوں مردوں کا مخلوط اجتماع ہوتا ہے، طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، یہ سب ناجائز ہے. یوم آزادی اس طرح نہیں منایا جاتا. جس طرح یوم آزادی منایا جاتا ہے، آپ دیکھیے یہاں آ کر یوم آزادی کیسے ہم مناتے ہیں، یہاں آ کر دیکھیے کبھی دارالعلوم میں کیسے منایا جاتا ہے، وہ دیکھیے. یہ ہے طریقہ. قرآن پڑھ کر پاکستان کے لیے دعائیں کی جائیں، بزرگوں کی باتیں کی جائیں، انہوں نے کس طرح محنت کی اور جد و جہد کی پاکستان بنانے میں. تو یہ طریقہ ہے، دعائیں کی جائیں. بہرحال یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا ولأجر الآخرة اکبر لو کانوا یعلمون. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کی خاطر، فی اللہ کا لفظ ہے، والذین ہاجروا فی اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، تو لنبوئنہم فی الدنیا حسنا، ضرور بھی ضرور ہم ان کو دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دے دیں گے. لیکن ساتھ میں تنبیہ کے طور پر یہ الفاظ بھی فرمائے، ولا اجر الآخرۃ اکبر، آخرت کو مت بھول جانا، اللہ آخرت کے، آخرت کا اجر اللہ کے ہاں بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے ہوتے، اگر یہ لوگ جانتے ہوتے. یہ آیت دراصل حبشہ ہجرت کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی. مکہ مکرمہ میں مشرکین سے تنگ آ کر جن لوگوں نے اہل ایمان نے ہجرت کی صحابہ اکرام نے حبشہ کی طرف, اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بشارت دی گئی کہ گھبراؤ نہیں, تم پر ظلم ہوا اور تم نے ہجرت کی, ظلم کی وجہ سے ہم بہترین ٹھکانہ دیں گے. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا, ضرور بے ضرور ہم دنیا میں ہی ان کو بہترین ٹھکانہ دیں گے. لہذا ایسا ہوا بھی کہ ان کو مدینہ منورہ کی صورت میں بہترین ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے. لیکن یہ آیت صرف ان کے لیے خاص نہیں, قرآن قیامت تک کے لیے ہے. اور قرآن کا ایک اصول ہے, العبرۃ للمعانی, العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد والسبب. قرآن کریم میں الفاظ کی عمومیت کا اعتبار ہے, کسی خاص موقع, چاہے وہ آیت کسی خاص موقع پر ہی نازل کیوں نہ ہوئی ہو, لیکن الفاظ عام ہوتے ہیں. لہذا یہاں بھی ایسے ہی ہے, اگرچہ یہ حبشہ ہجرت کرنے والوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی لیکن الفاظ عام ہیں. جن لوگوں نے بھی ہجرت کی اللہ کی خاطر, بات اس کے کہ ان پر ظلم ہوا ہو تو اللہ ان کو بہترین ٹھکانہ دیں گے, یہ اللہ کا اصول ہے. اور ایسا ہوا, ہمارے آبا و اجداد نے ہجرت کی ہندوستان سے تنگ آ کر, ان پر ظلم ہوئے, مظالم ہوئے, تنگ آ کر انہوں نے پاکستان ہجرت کی. اللہ تعالیٰ نے بہترین ٹھکانہ پاکستان کی صورت میں نصیب فرمایا. تو یہ جو یوم آزادی ہم منانے جا رہے ہیں انشاءاللہ دو دن کے بعد, سچی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو خوشی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت دی, بہت بڑی نعمت دی, خالص اسلام اور نظریہ اسلام کے نام پر یہ ملک ہمیں اللہ نے ایسے وقت میں عطا فرمایا. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور حضرت سے بھی کئی دفعہ یہ بات سنی, اس ادارے کے بانی عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ, رومی ثانی مجدد دوراں, ان سے بھی یہ بات سنی ہم نے کہ پاکستان ایک ایسے وقت میں بنا جب 27ویں شب تھی, اور اس سال 27ویں شب ہی لیلۃ القدر تھی. تو گویا اللہ سبحانہ و تعالی نے بزبان حال, یہ اللہ تعالی خود تو تشریف نہیں لائیں گے, بزبان حال ہم لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھو تم اسلام کے نام پر ایک ملک چاہتے تھے, لو ہم نے ایک ایسی رات میں تمہیں یہ ملک دیا ہے جس رات میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں, اس رات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا جس رات میں قرآن نازل فرمایا. پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن کریم ایک رات میں نازل ہوا لیلۃ القدر میں, اور پھر آسمان دنیا سے اس دنیا تک وقتاً فوقتاً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا, لیکن پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس رات میں اللہ نے یہ ملک عطا فرمایا ہے. تو خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے ایک اتنی بڑی نعمت اور ایک عظیم رات میں یہ نعمت عطا فرمائی, جس رات سے بڑھ کر کوئی رات نہیں ہے, جس رات میں قرآن کریم پورا کا پورا نازل ہوا آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے. تو ایک طرف خوشی بھی ہوتی ہے اور اس بات کی بھی خوشی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایسی رات میں یہ ملک عطا فرمایا تو اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے. جس رات میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا اس رات میں یہ ملک نازل فرمایا, تو جیسے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے, ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اس ملک کی حفاظت کا ذمہ بھی آپ ہی لے لیجئے. تو آسمان دنیا سے لوح محفوظ پر جس رات میں قرآن اترا اس رات میں اللہ نے یہ ملک دیا, اور اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی داڑیاں سفید ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا حالات, کن حالات میں وہ پاکستان آئے ہجرت کر کے. ایک روایت یاد آ گئی, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب, مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو اور خطاؤں کو چھوڑ دے, علیحدگی اختیار کر لے. مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو اور خطاؤں کو چھوڑ دے, ان سے علیحدگی اختیار کر لے, یہ مہاجر ہے. تو صورت کے اعتبار سے تو ہم مہاجر بن گئے, ایک وطن سے دوسرے وطن میں آئے اسلام کے نام پر, لیکن حقیقت کے اعتبار سے مہاجر بنے یا نہیں بنے تو دوسرا پہلو یہ ہے. ایک تو خوشی کا پہلو ہے, دوسرا فکر کا پہلو ہے, ہمیں سوچنا بھی ہے کہ صورتاً تو ہم مہاجر ہوئے وہاں سے یہاں ہجرت کی, اور ایک ملک بنا اس میں ہم نے سکونت اختیار کی, اور فکر کا پہلو یہ ہے کہ حقیقت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق ہم حقیقت میں مہاجر بنے بھی یا نہیں بنے. ہم نے گناہوں کو چھوڑا, تقوی اختیار کیا, ہم تو یوم آزادی پر وہ طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں, وہ شرابیں پی جاتی ہیں اور وہ گانے, اور جن حضور نے فرمایا میری بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں موسیقی کے آلات مزامیر کو توڑنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں. کوئی حد ہے جس مقصد کے لیے حضور کو اس دنیا میں بھیجا گیا, مزامیر کو توڑنے کے لیے, موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے. وہی موسیقی کے آلات اس یوم آزادی میں بجائے جاتے ہیں. یہ کیسا یوم آزادی ہے, کس طرح یوم آزادی منایا جاتا ہے, میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہاں آ کر دیکھیے کیسے یوم آزادی ہم مناتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے وعدے کے مطابق جو لوگ ہجرت کریں گے بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا ہو, ہم ان کو بہترین ٹھکانہ دیں گے. ہمارے آبا و اجداد پر ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, انہوں نے ہجرت کی, بہترین ٹھکانہ اللہ نے عطا فرمایا, بہترین رات میں عطا فرمایا اور بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا. علماء کی برکتوں سے, علماء کی دعاؤں سے, اہل اللہ کی دعاؤں سے. مجھے یاد آیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا تھا ہندوستان میں. ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ خواب میں دیکھا کہ میرے شیخ یعنی مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے ہیں بستر پر اور بے چینی سے کروٹیں بدل رہے ہیں. اسی حالت میں حضرت پر سورہ انفال نازل ہوئی, اور میں نے خواب میں ہی پوچھا حضرت سے کہ حضرت یہ سورہ انفال آپ پر نازل ہو رہی ہے, کیا آپ پر سورہ انفال نازل ہو رہی ہے, یہ خواب میں سوال کیا. پھر صبح اٹھ کر یہ خواب سنایا حضرت کو کہ حضرت رات کو یہ خواب دیکھا ہے کہ سورہ انفال آپ پر نازل ہو رہی ہے. فرمایا واقعی تم نے یہ خواب دیکھا ہے؟ حضرت نے فرمایا اس خواب کے دیکھنے سے پہلے سورہ انفال کے میں نے مضامین نہیں پڑھے تھے, تفسیر بھی نہیں پڑھی تھی, مجھے نہیں پتا تھا اس میں کیا مضامین ہے, لیکن خواب دیکھ لیا. تو حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ضلع اعظم گڑھ کے مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے, ہمارے دادا شیخ, پورے ضلع اعظم گڑھ ہندوستان کی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے حضرت, اور بڑی محنتیں کی حضرت نے. ایک سفر تو ایسا کیا کہ اپنے آبائی وطن پھول پور سے حضرت چلے گورکھپور تک, تہجد کے وقت روانہ ہوئے تہجد پڑھ کر, اور رات کو اگلی رات کو عشاء کے بعد واپسی ہوئی. اور مقصد سفر کا یہ تھا کہ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو پھول پور لایا جائے, اور تحریک پاکستان کے سلسلے میں ان کا بیان کروایا جائے، یہ مقصد تھا. تہجد پڑھ کر روانہ ہوئے اور عشاء کے وقت واپس لوٹے اور فرمایا، میں نے تہجد کے بعد سے اس وقت سے اب تک نہ ایک لقمہ کھانے کا کھایا ہے نہ پانی کا ایک گھونٹ پیا ہے، کیونکہ وقت نہیں تھا. اگر میں کھانا وغیرہ کھاتا اور پانی پی لیتا تو ہو سکتا ہے فراغت کی ضرورت پڑتی، میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا. مجھے مختصر وقت میں گورکھپور جانا تھا، اعظم گڑھ سے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں لانا تھا، ان کا بیان کروانا تھا. بہت بڑی بڑی قربانیاں، اور حضرت اکثر اوقات رات کو روتے روتے گزار دیتے تھے پاکستان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے. مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا شیخ، الحمدللہ وہ ضلع اعظم گڑھ کی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے. تو حضرت نے پوچھا کہ واقعی تم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ مجھ پر سورہ انفال نازل ہو رہی ہے؟ حضرت نے عرض کیا، جی ہاں. فرمایا، بس اب پاکستان بن جائے گا. اس کی تعبیر میں یہ دیتا ہوں کہ پاکستان بن جائے گا اس لیے کہ سورہ انفال کے شروع میں ہی مال غنیمت کا اور فتوحات کا ذکر ہے. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، سورہ انفال کے شروع میں فتوحات کا اور مال غنیمت کا ذکر ہے. فرمایا، بس میں یہ تعبیر دیتا ہوں اس خواب کی کہ پاکستان بن جائے گا، اور ایسے ہی ہوا. اور ہمارے شیخ حضرت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عقیل محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار ہم سے یہ فرمایا کہ 1940 میں الہ آباد میں جو جلسہ ہوا تھا مسلم لیگ کا، بہت بڑا جلسہ تھا، اس میں میں نے خود شرکت کی، میرے شیخ نے شرکت کی، میں نے شرکت کی. اس میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے، بڑے بڑے علماء، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی، اور دوسری طرف مسلم لیگ کے قائدین، قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم، اسی طریقے سے نواب زادہ لیاقت علی خان وغیرہ وغیرہ، خواجہ ناظم الدین مرحوم، یہ حضرات موجود تھے. یہ بہت بڑا جلسہ تھا الہ آباد کا 1940 میں، اس میں حضرت نے بنفس نفیس شرکت فرمائی تھی. لہذا یہ ملک، اور بعد میں مولانا شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے حضرت کو یہ بات بتائی کہ پاکستان بن جانے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ حضرات علماء کرام کی ہمیں حمایت حاصل نہ ہوتی تو پاکستان نہیں بن سکتا تھا. ان علماء نے یہاں جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، یہ یہاں کے علاقے والوں میں کچھ تحفظات پائے جاتے تھے جب ریفرینڈم ہو رہا تھا، یہ علماء ہی گئے اور وہاں بستی بستی گاؤں تک میں جا کر رائے عامہ کو ہموار کیا، اور وہاں کے لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. یہ علماء کی محنتیں تھیں. اس لیے میرے دوستو، یہ ملک خالصتاً نظریہ اسلام اور اسلام کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے. اس کے ایک ایک چپے کو کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی جان دیتا ہے تو اس کی شہادت میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اسلامی مملکت ہے بھی یا نہیں. بڑی کم علمی کی بات ہے. اسلامی مملکت کی تعریف حکیم الامت نے فرمایا حضرت کے ملفوظات میں، اسلامی مملکت کی تعریف یہ ہے کہ اس ملک کا حاکم، اس مملکت کا حاکم مسلمان ہو اور قدرت رکھتا ہو اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی، بس. ہاں، غیروں سے، اپنے آقاؤں سے ڈر کر اور خوف کی وجہ سے وہ نہیں کرتا, وہ ایک الگ چیز ہے. قدرت تو رکھتا ہے, بس اتنا کافی ہے اسلامی مملکت ہونے کے لیے. لہذا اس وقت کے بھی ہمارے حاکم مسلمان بھی ہیں اور یہ اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں. وہ اپنے دوسروں کی وجہ سے کسی مسئلہ سے نہیں کرتے, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن قدرت بہرحال رکھتے ہیں. لہذا پاکستان کے اسلامی مملکت ہونے میں کوئی شبہ نہیں, اور اس کی حفاظت کے لیے جو لوگ جان دے رہے ہیں ان کی شہادت میں بھی کوئی شبہ نہیں. جو لوگ شبہ میں مبتلا ہیں وہ غلطی پر ہیں. تو الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے اور خاص طور پہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فتوے بھی دیے, حمایت بھی کی, اور اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ علماء کے وفود بھیجے. انہوں نے جا جا کر تقاریر کی, بستی اور بستی, گاؤں گاؤں میں پہنچ کر انہوں نے لوگوں کو پاکستان کی اہمیت کے بارے میں بتایا اور مسلم لیگ کا ساتھ دینے پر آمادہ کیا, تیار کیا. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, میں مسلم لیگ اور کانگریس, انڈین نیشنل کانگریس دونوں کو دونوں کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ قابل اصلاح ہیں بلکہ واجب الاصلاح ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ میں کانگریس کو مثل اندھے کے سمجھتا ہوں اور مسلم لیگ کو کانے کے سمجھتا ہوں جس کی ایک آنکھ نہ ہو, اور کانگریس تو ہے ہی اندھی. اور حضرت نے فرمایا تھا یہ کیسے کافروں کا ساتھ ہم کیسے دے دیں, مسلم لیگ والے مسلمان تو ہیں, اسلام کا نام تو لیتے ہیں, چلو عملی طور پہ پیچھے ہوں نام تو لیتے ہیں اسلام کا, لہذا ان کا ساتھ دینا چاہیے. اس بنیاد پر حضرت نے ساتھ دیا. مجھے یاد آیا وہاں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ادریس صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ حرم شریف میں طواف فرما رہے تھے. طواف کے دوران ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو مسلمان تھا لیکن نظریہ پاکستان کے خلاف تھا, پاکستان کے قائم ہونے کے وہ خلاف تھا. وہاں اس کی ملاقات, وہاں اس نے حضرت سے یہ کہا کہ آپ لوگوں کے جو صدر ہیں, وزیر اعظم ہیں, ان سے تو ہمارے ہندوستان کے, وہ ہندوستان سے آئے تھے, ہمارے ہندوستان کے صدر اور وزیر اعظم ہندو ہو کر وہ اچھے ہیں آپ لوگوں کے صدر اور وزیر اعظم سے, اور آپ کے وزراء سے, آپ کے عہدیداروں سے. حضرت کو جوش آ گیا, اس کے سینے پہ یہ دونوں ہاتھ ایسے کر کے مارے اور یہ آیت پڑھی, وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ایمان والا بندہ مشرق سے بہرحال بہتر ہے چاہے مشرق تمہیں کتنا ہی اچھا نظر آ رہا ہو. وہ مر گیا تو ہمیشہ کی جہنم ہے, اب جہنم سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں ہے, اور نہ ہی اس کے لیے مغفرت کی دعا جائز ہے, منع کر دیا گیا, ممانعت ہے. اور یہ مسلمان چاہے کتنا ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو, ایک اگر جہنم میں گیا بھی, ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو معافی ہو گئے گناہ, چلو بھائی اگر پھر بھی جہنم میں گیا تو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل آئے گا, اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی بالکل جائز ہے, ایصال ثواب کرنا بھی جائز ہے بلکہ کرنا چاہیے. تو یہ آیت پڑی اس کے سینے پہ ہاتھ مار کر, ولا عبدٌ مؤمنٌ خیرٌ من مشرکٍ ولو اعجبکم, یعنی یہ تمہاری بات خلاف شریعت ہے, قرآن کے خلاف ہے. ولا عبدٌ مؤمنٌ خیرٌ من مشرکٍ ولو اعجبکم, ایمان والا بندہ مشرک سے بہرحال بہتر ہے چاہے مشرک تمہیں کتنا ہی اچھا نظر آ رہا ہوں. اور حضرت نے, ہمارے حضرت نے اس کو سمجھانے کے لیے, بعض لوگ کہتے ہیں جی امریکہ فلاں فلاں وہاں تو دیکھیں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے, وہاں تو اخبار رکھ دیں تو اخبار چوری نہیں ہوتا, یہاں تو سبیلوں پر گلاسوں پہ وہ لگانی پڑتی ہے, زنجیر لگانی پڑتی ہے کہ کوئی چوری نہ کر کے لے جائے. حضرت نے یہ مثال دی تھی, فرمایا اس سے مت گھبراؤ اگر کوئی کہتا ہے غلط کہتا ہے, اور فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جو لوگ ہاتھی کا پخانا کھاتے ہوں, ہاتھی کا پخانا کھانے سے ان کا پیٹ بھرتا ہو, اس ہاتھی کی ایکسپورٹ کتنی زیادہ ہوتی ہے, اس کا پخانا کتنی بڑی مقدار میں ہوتا ہے, جتنا وہ خود ہے اس کے حساب سے پخانا اس کا. جو ہاتھی کا پخانا کھانے کا عادی ہو اس کا مرغی کی بیٹ سے پیٹ نہیں بھرتا, مرغی کی بیٹ سے اس کا کیا پیٹ بھرے گا. تو ان کفار کی مثال وہی ہے کہ ہاتھی کا پخانا کھانے. ملکہ برطانیہ کے تاج میں آج بھی جو کوہ نور ہیرا لگا ہوا ہے وہ یہاں ہندوستان سے چوری ہوا ہے. یہ لوگ چور ہیں, ڈاکو ہیں, اور بڑے بڑے ڈاکے ڈالتے ہیں, ہاتھی کا پخانا کھاتے ہیں. یہ اخبار چوری کرنا اور یہ گلاس چوری کرنا ان سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہم لوگوں کی سوچ ہے کہ وہ پاکستان کا یہ ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے, اور وہاں دیکھو وہاں تو اخبار چوری نہیں ہوتا. ارے اخبار چوری نہیں ہوتا, وہ اخبار چوری کرنے کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں, ان بڑے بڑے ڈاکے ڈالتے ہیں. وہ اخبار چوری کرنا ان کے لیے کیا ہے, تفصیل کی ضرورت نہیں, سب جانتے ہیں کتنے بڑے بڑے ڈاکے آج کل یہ لوگ ڈال رہے ہیں خود مسلمانوں پر. تو ہاتھی کے پخانا کھانے کے عادی ہیں, مرغی کی بیٹ ان کو کیا راس آئے گی, اس لیے دیکھتے ہی نہیں اس طرف. بہرحال بھائی یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے, پاکستان کا وجود بہت بڑی نعمت ہے, اور اس کی ہم قدر کریں. اس کا ایک ایک چپا میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ پاکستان میں داخل ہوئے ہجرت کر کے. جب داخل ہوئے حضرت صاحب کشف تھے, داخل ہونے کے بعد جب سرحد عبور کی ہے, ہندوستان کی سرحد عبور کر کے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے, اور حضرت کو بتایا گیا کہ حضرت آپ پاکستان کی حدود میں آ گئے, تو حضرت نے بڑے عجیب انداز میں زمین کو دیکھا پہلے, پھر یوں آسمان تک اپنی نگاہ لے گئے اور فرمایا الحمدللہ کلمے کا نور مجھے زمین سے آسمان تک معلوم ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہے, کلمے کا نور مجھے زمین سے آسمان تک نظر آ رہا ہے. یہ اہل نظر تھے, اور سپاہی نے سلام کیا, جو کچھ سپاہی آ گئے وہاں کے پاکستان کے جو سرحد پر ڈیوٹی دے رہے تھے, انہوں نے حضرت کو آ کے سلام کیا, السلام علیکم. تو حضرت بہت خوش ہوئے, اور اس وقت 65 کی جنگ میں میجر تور سے فرمایا وہ حضرت کے پاس آتے تھے, میجر تور ان کا نام تھا, حضرت کے پاس وہ بہت آتے تھے, عقیدت رکھتے تھے. حضرت نے ان سے فرمایا میں تو اب میرے گھٹنے بیکار ہو چکے ہیں, میں ٹانگوں سے کھڑا نہیں ہو سکتا, اور میں نے 10 سال لاٹھی سیکھی ہے, بن نوٹ چلاتے تھے حضرت, اور ایسی بن نوٹ چلاتے تھے, لاٹھی ایسی چلے, اس کو بن نوٹ کہا جاتا ہے, وہ ایسی چلاتے تھے کہ ایک دفعہ قریب قریب 500 ہندو ایک مسجد کو شہید کرنے کے لیے آ گئے وہاں ہندوستان میں. حضرت نے لاٹھی چلانی شروع کی, 500 ہندوؤں کے سامنے حضرت اکیلے تھے, اس وقت کوئی نہیں تھا. فرمایا آؤ عبد الغنی اگر آج مرے گا تو کم سے کم 10-12 ہندوؤں کو مار کے مرے گا, اور کسی ایک ہندو کی جرت نہیں ہوئی, 500 کے 500 بھاگ گئے, اکیلے حضرت نے ہم سب کو بھگا دیا اور مسجد کی حفاظت ہو گئی الحمدللہ. ایسی لاٹھی چلانا جانتے تھے حضرت, لاٹھی چلانی شروع کی, فرمایا آؤ کون آتا ہے مسجد کو کچھ چھیڑنے کے لیے, عبد الغنی اگر آج مرے گا تو 10-12 ہندوؤں کو ساتھ لے کے مرے گا. تو حضرت نے 10 سال فرمایا میں نے میرے میجر تور سے فرمایا میرے گھٹنے بیکار ہو گئے ہیں, میں نے شہادت کے شوق میں 10 سال بن نوٹ سیکھی, لیکن آج میری یہ حالت ہے کہ میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, لہذا تم ایسا کرو کہ مجھے سرحد پر لے جاؤ, وہاں لے جا کے کسی جو توپ کا ہینڈل میرے ہاتھ میں دے دو, میں گولے تو چلاؤں, اور کوئی ایک گولا مجھے بھی آ کے لگ جائے گا میں شہید ہو جاؤں گا. یہ جذبہ تھا حضرت کا. تو ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے بڑی محنتیں کی، بڑی دعائیں کی، اور قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے بڑی قدردانی کی. انہوں نے صاف یہ اعلان کر رکھا تھا کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے کوئی بھی وفد آئے اور کوئی بھی ملنے کے لیے آئے تو بلا رکاوٹ اس کو میرے پاس میرے کمرے میں آنے دیا جائے. یہی وجہ ہے ایک مرتبہ، اور وہ بہت مصروف آدمی تھے لیکن یہ رعایت دی تھی، تو ایک مرتبہ مولانا شبیر علی تھانوی مرحوم حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا کوئی خاص پیغام لے کر قائد اعظم کے پاس پہنچے. قائدے کے مطابق جیسے انہوں نے حکم دے رکھا تھا اس کے مطابق ان سے کہا گیا ٹھیک ہے یہ کمرہ ہے آپ چلے جائیے اندر. چونکہ جناح مرحوم نے یہ بات بھی کہہ رکھی تھی کہ مجھ سے اجازت کی ضرورت نہیں، بس بھیج دیا کرو، انہوں نے اتنی رعایت دے رکھی تھی، تو بتا دیا گیا یہ کمرہ ہے آپ چلے جائیے. وہ جب وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ وہ سجدے میں گرے ہوئے تھے، محمد علی جناح مرحوم سجدے میں گرے ہوئے تھے اور رو رو کر پاکستان کے لیے دعائیں کر رہے تھے اکیلے میں، وہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. بہت سے لوگ ان کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، میں صرف تین باتیں بتاتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اخلاص کے کس درجے پر فائز تھے. نمبر ایک، ہمارے بزرگوں میں ان کو سب سے زیادہ قریب سے جاننے والے علامہ شبیر احمد عثمانی تھے، اور انہوں نے وصیت بھی فرمائی تھی کہ میرے انتقال کے بعد میری نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے، اور ایسا ہی ہوا. تو کیا علامہ شبیر احمد عثمانی العیاذ باللہ ایک کافر کا جنازہ پڑھائیں گے؟ اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے علامہ جو اور قریب سے جاننے والے، تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ وہ العیاذ باللہ مسلمان نہیں تھے یا کوئی ایسی گڑبڑ تھی. کوئی اگر گڑبڑ نہیں تھی، شبیر علی تھانوی صاحب مرحوم کے بیٹے مشیر علی صاحب نے بھی یہ بات بتائی کہ ہمارے ابا سے قائد اعظم مرحوم نے نماز سیکھی، اور انہوں نے صاف یہ کہا تھا کہ میں سنی اور حنفی مسلمان ہوں، سنی اور حنفی مسلمان ہوں. میرے مرنے کے بعد میری نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے. دوسری بات، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جو ہمارے اکابر میں سے ہیں، ان کے مکتوبات چھپ چکے ہیں، مکتوبات شیخ الاسلام، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. انہوں نے جناح صاحب کے انتقال کے موقع پر ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اپنے خط میں ان کے لیے دعائے مغفرت کی ہے. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں گے؟ تیسری بات، پاکستان جب بن گیا، وجود میں آیا، اور یہاں یوم آزادی کی تقریب ہوئی، یہ شاہین کمپلیکس کے سامنے اسٹیٹ بینک بلڈنگ ہے، یہ اس وقت جو جہاں شاہین کمپلیکس ہے اس کے سامنے وہ عمارت ہے جہاں یہ تقریب منعقد ہوئی تھی پاکستان کی، غالباً 14 اگست پر ہی. تو اس موقع پر کراچی میں، جو کراچی دارالحکومت تھا، مسٹر محمد علی جناح مرحوم نے خود پاکستان کا پرچم نہیں لہرایا بلکہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ پاکستان کا پرچم لہرائیے اپنے ہاتھوں سے. اور ادھر ڈھاکہ میں قائد اعظم کے ہی حکم پر، ڈھاکہ میں وہاں کے جو گورنر جنرل جو بھی تھے ذمہ دار، انہوں نے وہ جھنڈا نہیں لہرایا پاکستان کا، بلکہ علامہ ظفر احمد عثمانی کے ہاتھوں سے وہاں جھنڈا لہرایا گیا. یہ سیدھا سیدھا اعتراف تھا اس بات کا کہ قیام پاکستان میں علماء کا بہت بڑا کردار ہے. اور دوسری بات، اس کا بھی اعتراف تھا کہ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا، اسلام کے نام پر، یہاں کراچی میں مغربی پاکستان میں، ادھر ڈھاکہ میں مشرقی پاکستان میں، دو مولویوں نے جھنڈا لہرایا ہے پاکستان کا. اور ایسے ویسے نہیں, بڑے بڑے مولوی تھے, مولانا شبیر احمد عثمانی کراچی میں اور مولانا ظفر احمد عثمانی ڈھاکہ میں, ان دونوں حضرات نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا. یہ اعتراض تھا اس بات کا کہ یہ وجود پاکستان کا اسلام کے نام پر ہوا ہے, اور علماء ہی بڑے ہیں ہمارے, اور یہ اس بات کا اعتراض تھا کہ یہ علماء اگر ساتھ نہ دیتے تو یہ ملک نہ آتا وجود میں. اور پاکستان بننے کے بعد جو کچھ ہوا اس پر بھی غور کرنا ہے کہ بھائی ہم, یہ سب ہماری بدعمالی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ, جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا تھا تو ہم ان کو بہترین ٹھکانہ دیں گے. لیکن جو آگے الفاظ ہیں نا اس کو ہم نے فراموش کیا, ولا اجر الاخرت اکبر, آخرت کو مت بھول جانا, ان نعمتوں میں مشغول ہو کر آخرت کو مت بھولنا. لو کانوا یعلمون, اگر تم جان علم رکھو تو آخرت بہت بڑی چیز ہے, آخرت کا اجر بہت بڑا ہے, آخرت کو مت بھولنا. ایک غلط فہمی اور بھی ہے, اس کا بھی ازالہ کرنا چاہوں گا, کہ پاکستان کا تصور سب سے پہلے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے پیش کیا, یہ بات بھی غلط ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات غلط ہے. ایک کتاب ہے منشی عبد الرحمن صاحب کی, تعمیر پاکستان اور علماء ربانی, تعمیر پاکستان اور علماء ربانی. یہ کتاب بڑی عجیب و غریب ہے, پڑھنے کے قابل کتاب ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ مولانا عبد الماجد دریابادی فرماتے ہیں 1928 میں ہم حکیم الامت کے پاس مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہماری حاضری ہوئی. اس وقت حضرت نے یہ فرمایا کہ میں جب ریاست رامپور سے گزرتا ہوں, وہ ایک نام کی ریاست تھی, چند اس میں اسلامی شاعر تھے, ظاہر ہے انگریز کی حکومت تھی, چند اسلامی شاعر تھے, بہرحال نام کی ایک اسلامی ریاست چھوٹی سی تھی. حضرت نے فرمایا جب میں وہاں سے گزرتا ہوں تو اسلامی شاعر کو دیکھ کر میرے دل میں یہ بہت, مجھے خوشی بھی ہوتی ہے اور یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ ہماری بھی ایک اسلامی مملکت ہو جہاں بیت المال بھی ہو, زکوٰۃ کا نظام بھی ہو, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ بھی ہو, اسلامی عدالتیں ہوں, کوئی فیصلہ شریعت کے خلاف نہ ہو. یہ خاکہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو حکیم الامت نے پیش فرمایا تھا, یہ ابتدائی تصور پاکستان کا حکیم الامت نے پیش کیا ہے. یاد رکھیں, یاد رکھیں اس بات کو, جن کے نام پر یہ ادارہ ہے, جن کے نام پر یہ مسجد ہے, سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا. اور اسی میں ایک خواب بھی ہے, تعمیر پاکستان اور علماء ربانی میں ایک خواب بھی ذکر کیا ہے, اور یہ خواب کلکتہ کے اخبار عصر جدید اس کا نام ہے, وہاں اس وقت بھی شائع ہوا تھا, اور اس کتاب میں بھی یہ خواب موجود ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں میں خواب بہت کم دیکھتا ہوں, لیکن میں نے گزشتہ رات ایک خواب دیکھا ہے, اور اس خواب میں یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے جس میں علماء, شہداء, صلحاء موجود ہیں اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور فرشتے جا بجا گلاس وغیرہ لے کر پانی کے لیے ان کی خدمت کر رہے ہیں, پانی لیے پھر رہے ہیں ان علماء اور صلحاء کی. اس میدان میں میں نے یہ دیکھا کہ جنا صاحب عربی لباس پہنے ہوئے انتہائی نمایاں جگہ پر موجود ہیں. تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں نے ایک فرشتے کو بلا کر پوچھا کہ بھائی یہ مسٹر جنا کو اتنی نمایاں حیثیت اس جلسے میں کیوں دی گئی, اس میدان میں ان کو اتنی نمایاں حیثیت کیوں دی گئی؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا مسٹر جنا اس وقت مسلمانوں کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں, اس لیے ان کو یہ مقام دیا گیا ہے. یہ خواب بھی اسی میں موجود ہے, تعمیر پاکستان اور علماء ربانی منشی عبد الرحمن, میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اور اسی میں یہ بات موجود ہے. 1928 کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت نے اسلامی مملکت کا خاکہ پیش فرمایا تھا, حکیم شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے. لہذا یہ بات غلط ہے, جو بات صحیح ہے وہ یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. لہذا اس ملک کے قیام میں ہمارے علماء کا، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اکابر کا بہت بڑا حصہ ہے، ان کی دعائیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اس ملک کی قدردانی ہم سب کو نصیب فرمائے. اور جس مقصد کے لیے، پاکستان کا مقصد یہ نہیں تھا صرف ملک حاصل کرنا، یہ نہیں تھا، ہرگز یہ نہیں تھا. جس مقصد کے لیے ملک بنایا گیا، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق اور ہمت نصیب فرمائے. وآخر